الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، ابھی سورت جن کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت میں نے سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے کی ہے۔ سورہ جن میں پہلے رکوع کے اندر جنات کا ایک خطبہ یہاں پر مفصل بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اوپر سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو انہوں نے قرآن مجید سنا، یہیں سے سورت جن کا آغاز ہوتا ہے۔ قل اوحی الی انما استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو پکار اٹھے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فامنا بھی، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو وہی بیان کرتے ہیں کہ ہم حیران تھے، اس لیے کہ پہلے ہم آسمانوں پر جا کے بیٹھا کرتے تھے، سرٹن مقامات پر جہاں ہم فرشتوں کی جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ان کے درمیان ہو رہی ہوتی تھی اس کو ہیک کر لیا کرتے تھے، اور پھر نیچے جو ہمارے کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں نجومی کاہن، ان کو آ کر بتایا کرتے تھے اور وہ اپنی دکان چمکایا کرتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ہم حیران تھے کہ اب فمن یستمع الآن، کہ اب جب بھی کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہاب الرصد، تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تیار پاتا ہے جو فوراً آ کر میزائل کی طرح اس کو آ کے لگتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اشرن اریدہ بھی منفل ارد، کہ کیا اہل زمین کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے، ام ارادہ بہم رب ہم رشدہ، یا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا کوئی بندوبست کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم جس کیفیت سے دوچار ہیں اس میں میرے ذہن کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے کہ بڑی متضاد قسم کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایک تو پوری دنیا جو ہے وہ ہلی ہوئی ہے کرونا وائرس سے، یعنی یورپ، امریکہ، ادھر سے گلف، انڈیا، پاکستان، چائنا بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے، لیکن ابھی تک انڈیا میں، پاکستان میں اور بعض دوسرے ممالک میں اموات کی کوئی باقاعدہ خبریں نہیں آئیں، لیکن ویسٹرن میڈیا نے، اقوام متحدہ کے اداروں نے اس کو اتنا چڑھایا ہوا ہے اس خبر کو کہ ایک خوف جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، اور ہماری حکومتی سطح پر بھی، یعنی یہ خوف تو پایا جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ جو بہت زیادہ ان خبروں سے متاثر ہے وہ تو تلا ہوا ہے، وزیراعظم صاحب کو فورس کر رہا ہے کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں، لیکن وزیراعظم صاحب، اللہ انہیں ہمت دے، استقامت دے، کہ وہ ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ مجھے حل بتائیں کہ میں غریب کو کھانا کیسے پہنچاؤں، میں نہیں پہنچا سکتا، لہذا میں اس کو مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف آج ہی میں سن رہا تھا انڈیا کے ایک چینل پر ایک مذاکرہ کہ جہاں انڈیا کے ایک ڈاکٹر سکھ معلوم ہو رہے تھے، وہ بڑے دو اور دو چار الفاظ میں ایک کہہ رہے تھے کہ وائرسز جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو ساری دنیا میں اس سے لوگ مرتے ہیں، اور وہ تو فگرز بھی بتا رہے تھے کہ روزانہ جو سانس کی بیماریاں ہیں ان سے 50,000 لوگ مرتے ہیں، لیکن کبھی کچھ نہیں ہوا. امریکہ میں زبردستی ویکسینیشن بھی کروائی جاتی ہے تمام لوگوں کو فلو سی، لیکن اس کے باوجود انہیں فلو ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، ان میں سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے بھی ہیں. لیکن اب کیا اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے یہ اس کا کوئی ہے معاملہ، کہ پہلے اب اس کی کٹیں تیار کریں گے، اور اس کٹ کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ 2% ایرر جو ہے وہ بالکل ہے پر سرٹنلی، کہ تو تعداد بھی بتا رہے تھے کہ اگر اتنے آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس میں اتنے جو ہے پازیٹو آئیں گے، اور وہ سارے کے سارے مرنے والے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے اس وائرس کا شکار بھی نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ اس کٹ کے اندر 2% ایرر جو ہے وہ موجود ہے. اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وائرسز جو ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر کئی قسم کے وائرس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، انسان کی زندگی کی بقا جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہے، اور ان وائرسز کے خلاف لڑنا، وہ تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے. لیکن بہرحال ایک فضا ہے، دونوں طرح کی آراء جو ہیں وہ موجود ہیں. اب حکومت جو ہے وہ بھی اس میں سختی کر رہی ہے، اور ایک حد تک لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس میں کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی شرارت ہے، یا یو این او کی سرپرستی میں کسی اور ملک کی کوئی شرارت ہے، اس لیے کہ چائنا اور ایران اور ایک آدھ اور ملک نے ببانگ دہل یہ بات کہی ہے کہ یہ وائرس امریکہ نے لیبورٹری میں پروڈیوس کر کے بھیجا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا، وہ سکھ ڈاکٹر تھے، کہ ثبوت لائیں کہ وائرسز کا جو ہے، ان کا تو کہنا یہ تھا کہ وائرس ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے، اب جو ویکسین پیدا ہوگی بنے گی وہ اگلے سال اثر نہیں کرے گی، لیکن بہرحال ان کا ویکسین تو بکے گا. میں خود گواہ ہوں کہ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے ہیپاٹائٹس کا کوئی مریض نہیں دیکھا تھا، لیکن کلینک میں میرے پاس فارماسیوٹیکل کمپنیز والے لے کے آئے تھے ویکسینز کہ یہ 30,000 روپے کی آپ ویکسینیشن کروا لیں کہ مریض کا کام کرتے ہوئے آپ کو پرک ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. میں نے کروائی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ لے کے آئے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ پہلے انہوں نے ویکسین بھیجی ہے، پہلے اس کو انہوں نے ڈاکٹروں کے ہاتھ فروخت کرنا ہے، ان سے پیسے بٹورنے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے پیچھے وہ بیماری بھیجنی ہے، اور پھر پبلک کے اندر اس کا ایک پینک کریٹ کر کے انہوں نے ویکسین بیچنی ہے. اب بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ کٹ بنے گی، کٹ کے بعد پھر اس کی دوائی بنے گی، دوائی کے بعد پھر اس کی ویکسینیشن بنے گی. یہ سارا کیا ہے، ایک سلسلہ ہے کہ جس میں وہ اربوں نہیں کھربوں ڈالر کمائیں گے، اور غریب ملکوں کی تو اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایون چین جیسے بڑے ملک کی معیشت کو اس نے زیرو کر دیا ہے، اور اب چین کی کوئی کسی پروڈکٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے دنیا کے لوگ اب ڈر رہے ہیں، اور اس سے وہ جس نے بھی مقصد حاصل کرنا ہے اس کا مقصد حاصل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی کچھ پلاننگ ہے. اگر یہ وائرس باقاعدہ لیبورٹری میں بنایا گیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں رکھا ہوا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا. تو آیات جو میں نے آپ کو سنا رہا تھا کہ سورہ جن میں جنات نے کہا کہ ہم حیران تھے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی لگی ہے کہ ہم اوپر جاتے ہیں تو پیچھے ایک انگارا ہمارا پیچھا کرتا ہوا آتا ہے اور ہمیں مارتا ہے، تو اس سے زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برائی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے یا لوگوں کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بندوبست کر رہا ہے؟ دونوں امکانات ہیں کہ اس میں کچھ فائدہ اٹھانے والے فائدہ بھی اٹھائیں جس کے لیے انہوں نے یہ سارا کا سارا دھندا کیا ہے، اور اس کا بھی امکان ہے اس لیے کہ اگر واقعی امریکہ کے اندر بھی یہ پھیلا ہے معاملہ اس حد تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود بھی شروع کیا تھا اب وہ خود بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر یہ جو اس وسیع پیمانے پر اس کا پروپیگنڈا ہوا ہے اب لوگ بھی بہرحال سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور اگر یہ تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہا اور خاص طور پر اللہ نے چاہا تو مسلمان ممالک اس سے محفوظ رہے تو اس میں کچھ خیر بھی برآمد ہو سکتا ہے، اگر وہ خبریں درست ہیں کہ چین کے صدر جو ہے وہ مسجد میں گئے ہیں دعا کروانے کے لیے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا اسی طرح کی ہوگی جیسے فرعون اور آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ موسیٰ تیرے رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہے نا، ذرا رب سے ہمارا یہ عذاب جو ہے یہ ٹلوا دو تو پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج جائیں گے، تو وہ جو پے بہ پے عذاب تھے چچڑیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا، یعنی طرح طرح کے جو عذاب تھے وہ سارے ایک پے بہ پے آ رہے تھے، ہر عذاب کو وہ دور کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا پھر جاتے تھے، تو صدر کی یہ بات تو ویسی مجھے معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کا ایک مسجد میں جانا اگر واقعی وہ جو سوشل میڈیا پر پوسٹ آئی ہے وہ درست ہے کہ ایک ڈاکٹر نے چین کی ایک مسجد میں جا کر وہاں عجیب ایک سوال کیا ہے کہ میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور ان کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ وہ واقعی کوئی سچا نبی ہے، تو کیا جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راہ ہموار کر دے، اس لیے کہ یہ سارے جو حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں حضرت مہدی کے ظہور کے وقت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی، حج کا موقوف ہونا، اور اسی طرح جو مختلف ایونٹس ہیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں، تو کیا جب اللہ تعالیٰ اس کے کوئی خیری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کوئی بھی جو ایونٹ ہے وہ ہر دو آدمیوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری ہڈیاں، ہماری انگلیاں، ہمارے پورے ربر سٹیم سے نہیں بنائے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول یہ تھم پرنٹ دیا ہے، آپ اگر غور سے دیکھیں آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا جو نقشہ ہے وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے نہیں ملتا، اور کوئی دو افراد دنیا میں ایسے نہیں ہیں جن کا وہ فنگر پرنٹ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہو، ایک جیسا ہو، اسی طرح دو آدمیوں پر ایک ہی چیز کا اثر ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی ایک تو بڑی تقسیم ہے کہ کوئی پازیٹو اثر ہے کوئی نیگیٹو اثر ہے، پھر پازیٹو بھی ایک جیسا نہیں ہے، کسی پر کم ہے کسی پر زیادہ ہے، کسی پر ایک اینگل سے ہے کسی پر دوسرے اینگل سے ہے، اسی طرح نیگیٹو جو ہے وہ سب ایک جیسا نہیں ہے، کسی پر ایک اینگل سے ہے کسی دوسرے اینگل سے ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، جو بھی آفات آتی ہیں دنیا میں یہ کافروں کے لیے کچھ اور معنی رکھتی ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ اور معنی رکھتی ہیں، پھر مسلمانوں کے لیے بھی تمام مسلمانوں کے لیے برابر نہیں ہے، کچھ مسلمانوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے، اور کچھ جو کچے پکے مسلمان ہوتے ہیں انہیں یعنی ارتداد کی طرف اللہ تعالیٰ کی اور دین کا انکار کرنے کی طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں، اور جو سچے ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ جو دوسرے ذرا ہوتے تو صاحب ایمان ہیں منافق تو نہیں ہوتے لیکن ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں کو تقویت بھی دیتا ہے اس سے، اور بعض اوقات کچھ اور شکوک و شبہات بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرنے کے جو کام ہیں، ایک تو یہ کہ بہرحال کوئی چیز بھی یقین کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن احتیاطی تدابیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے ہمارے بہت سے علماء نے بھی یعنی ان کو اون کیا ہے کہ اس میں اگر یہ چیزوں کی کمی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے پرہیز کا کہا جا رہا ہے ان سے پرہیز کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف میرے لیے لکھی ہوئی ہے، میں دو مرضی تدبیر کر لوں وہ تکلیف مجھے آ کر رہے گی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان مجھے دو روز پہلے یاد آیا، تو میں نے فرض نماز کے ساتھ اپنے نمازیوں سے شیئر بھی کیا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ بخشے جا رہے ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں سوائے ایک کے، تو وہ کیا پتہ میں ہی ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا ہے تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا ہے تو ساری تدابیر جو ہیں وہ بھی کسی کام نہیں آ سکتی۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ نے جو متعدی بیماریاں ہیں ان کے سلسلے میں احتیاطیں برتی ہیں، اس کی تلقین کی ہے، تو ہمیں بھی انہیں احتیاطیں تو کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں بیمار ہو کے رہوں گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی بیماری نہیں آ سکتی، مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مصائب ہوتے ہیں، ٹرمائلز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مکے کے کافر بھی جب کہیں سمندر میں یا دریا میں کشتی میں سفر کر رہے ہوں، بادبانی جہاز میں سفر کر رہے ہوں، اور وہاں کوئی سمندری طوفان آ جائے، تو ملاح یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ایسے مواقع پر صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کو پکارو، اس سے دعائیں مانگو۔ اور اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے وہ کہ جب وہ بھنور سے نکل آتے تھے، زمین پر اترتے تھے، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، وہ بھی ظاہر ہے باپ ہی کی طرح تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب 9 ہجری میں یہ اعلان ہوا کہ اب عرب کی سرزمین اسلام کے لیے خاص ہے اور مشرک یہاں پر نہیں رہ سکتے، مشرکوں کے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو اسلام لے آئیں، یا یہ سرزمین چھوڑ دیں، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اکرمہ نے بھی فیصلہ کیا کہ میں ایسے اسلام تو نہیں لاؤں گا انڈر پریشر، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے موو کر جاؤں گا۔ تو جیسے 5 ہجری میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ کشتی میں سوار ہوا، کشتی بھنور میں آئی، تو ملاح نے یہی اعلان کیا کہ ایسے موقع پر صرف ایک خدا کو پکارا جاتا ہے، اس خدا کو پکارو، اللہ رب العالمین کو، تو وہ تمہیں اس طوفان سے نجات دے گا۔ اکرمہ نے سوچا کہ یہی تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان سے کس لیے لڑ رہے ہیں؟ تو وہ واپس آئے اور کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا۔ رہ گئی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان طوفانوں کو ذریعہ بناتا ہے ہدایت کا کافروں کے لیے بھی، اور یہ ذریعہ بناتا ہے مسلمانوں کے لیے بھی۔ مسلمان جو پہلے سے اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ تو اب یہ طوفان، یہ ٹرمائلز، یہ بیماریاں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ بہرحال ہمارے اندر تاریخ گواہ ہے کہ ایک رجوع پیدا کرتے ہیں. اب وہ رجوع کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے دعا کے لیے ہم کس کے پاس جائیں؟ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اس نے کسی قدم پر بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. مبادہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، مبادہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جائیں، وہ پیچھا کرے گا آخری سانس تک ہمارا. بلکہ وہ جو ایک بزرگ کی بات آتی ہے کہ میرے آدھے جسم میں سے جان نکل چکی ہو اور میرا آدھا جسم ابھی انٹیکٹ ہو اور میرا شعور برقرار ہو، تب بھی خطرہ ہے کہ شیطان مجھ پہ حملہ کرے گا. بات بالکل درست ہے. تو شیطان نے چھوڑنا نہیں ہے ہمیں. جب دل میں خیال آتا ہے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو شیطان جو ہے ہمیں راغب کرتا ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ. تم تو گناہگار آدمی ہو، تمہاری تو زبان بھی پلیت ہے، تمہارے تو ہاتھ بھی پلیت ہیں جو اس کے سامنے اٹھاؤ گے، تمہاری تو آنکھیں بھی پلیت ہیں، تمہارا تو جسم سارا کا سارا جو ہے پلیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو، تم تو شراب پیتے رہے ہو، تمہاری تو رگ رگ میں اللہ کی بغاوت جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے، تم تو بدکاری کرتے رہے ہو، تم تو انسانوں کو قتل کرتے رہے ہو، انسانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہو، تیری دعا کیسے قبول ہونی ہے؟ تو جا کسی کے پاس. وہ پھر جو ہے بیچارہ چلا جاتا ہے کسی انسان، زندہ انسان کے پاس، نیک انسان کے پاس، یا وہ پھر کسی مرے ہوئے کی قبر پر چلا جاتا ہے، یا وہ انسانوں میں سے کسی شیخ کے پاس چلا جاتا ہے، یا کسی بت کے پاس ہی چلا جاتا ہے. پھر اس بات یہ بات سمجھیے گا، سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے. اور جب میں کہتا ہوں تمام انسان، تو ان میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان میں مشرک بھی ہیں، موحد بھی ہیں، اور مسلمانوں میں سے انتہائی نیک بھی ہیں، اور میڈیوکرز بھی ہیں، اور گناہگار بھی ہیں. لیکن ہم جو کچھ بھی ہوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ مولویوں کا خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیروں کا خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیکوں کا خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خاص ہے. کوئی بھی پکارے، کہ وہ جو سورت بقرہ میں روزے کی آیات میں جو بات آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا پیغمبر جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے، تو آپ انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. وہ پکار کے تو دیکھیں مجھے. ایک خاتون بوڑھی حج یا عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی، چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، تو خانہ کعبہ پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کا اپنی چھڑی سے اس کو ٹھک ٹھک کھٹکھٹایا اور کہا ربا بشیرہ آئیوں بوا کھول. باقی عورتیں ہنسنے لگی کہ پاگل. اسے تھوڑی دیر کا بھائی ٹک 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 ٹک، ربا بشیرہ آئیوں بوا کھول، پھر ٹک 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 ٹک، بشیرہ آئیوں بوا کھول. اتنے میں کیا دیکھا، ہٹو بچو ہوئی، کوئی بڑی شخصیت آ گئی اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، سیڑھی لگی، دروازہ کھلا، اور اس ساری سیکیورٹی کے انتظامات کے باوجود بشیرہ اللہ کے گھر میں داخل ہو گئی. تو پکار کے تو دیکھیں. بلکہ اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہوئے اپنے گناہوں کے ریفرنس سے اسے پکاریں، پکار کے دیکھیں، اسے کہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، پر بندہ تو تیرا ہی ہوں نا. تو جانتا ہے کہ میں بدکار ہوں، پر بندہ تو تیرا ہی ہوں نا. اللہ تو جانتا ہے کہ میں شرابی ہوں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہوں نا. اللہ تو جانتا ہے کہ میں انسانوں پر بڑا ظلم کرتا ہوں، پر بندہ تو تیرا ہی ہوں نا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا کر کہہ کر، تو میرا رب ہے. میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ربا میں بھی کہاں تیرا تو وہ بھی کبھی تیرا. ربا تیرا کی جاندہ ہے کہ تو بھی کہہ دے میرا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, اور اس ریفرنس سے مانگے. میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی نہیں سنے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, ہم لوگ کے جو دین میں کسی منصب پر اللہ تعالیٰ ہمیں فائز کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, ہم کسی جوگے نہیں ہوتے, بے روپی ہی ہیں ہم سارے. لیکن دور سے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم کتنے نیک ہیں, ہم شاید بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ باتیں ذہن سے نکالتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب ہے جتنا اس کا کوئی فرشتہ قریب ہے اور جتنا اس کا کوئی بڑا ہی چنا ہوا بندہ اس کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, گناہگاروں کو بھی سنتا ہے, نیکوں کو بھی سنتا ہے. تو سچی بات تو یہ محض کر رہا تھا کہ ہم سبھی گناہگار ہیں, تو اپنے گناہوں کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں کہ یا اللہ میں جانتا ہوں, تو جانتا ہے کہ میں وہ ہوں, تو جانتا ہے کہ میں ایسا ہوں, تو جانتا ہے کہ میں ایسا ہوں, لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ دعا جو ہے اصل میں تنہائی میں کرنے کی چیز ہے. علامہ اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا ہے فلائٹ آف این الون ٹو دا الون, بالکل ون ٹو ون معاملہ ہے. پبلک کے اندر دعا, اگرچہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مواقع پر ثابت ہے, جیسے نماز استسقاء ہے کہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے اس پر آپ نے جا کر دعا کی ہے, ورنہ قرآن مجید میں دعا کو ایک خفیہ شے کہا گیا ہے, تضرعاً ادعوا ربکم تضرعاً و خفیتاً, اپنے رب کو پکارو, اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. ایک بڑا پرائیویٹ سا معاملہ ہے. پبلک میں جب انسان دعا کرتا ہے اور وہاں روتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک دکھاوا بھی آ جاتا ہے, ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی رقت آمیز دعا کرتے ہیں پہلے عربی میں, ان پر کوئی رونا نہیں آتا, حالانکہ ان کو تو عربی آتی ہوتی ہے, اور پھر وہی دعا جو ہے وہ اردو میں کرتے ہیں تو پھر ان پر رقت طاری ہوتی ہے. سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں یا اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں. اپنے رب کے سامنے ہمیں رونا چاہیے, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, تنہائی میں گڑ گڑانا چاہیے. اپنی خامیاں اپنی کمزوریوں کا ریفرنس دے کر اس میں زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رقت پیدا ہوگی کہ جب وہ پرائیویٹ معاملہ ہوگا, میرے اندر کوئی خامی آپ کو معلوم نہیں, آپ کے اندر کوئی برائی مجھے معلوم نہیں, لیکن میرا رب مجھے بھی جانتا ہے, آپ کو بھی جانتا ہے, ہم میں کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا کوتاہیاں ہیں, کیا کیا خامیاں ہیں, کیا کیا بڑے بڑے کبائر ہیں جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں, ان سب کا ریفرنس دے کر ہمیں بلانا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی, یا اللہ ہم مجھ سے ہاتھ کا فلاں گناہ ہوا, یا اللہ میری آنکھوں سے فلاں گناہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ان سب کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اور پھر جو مسلمان ہیں بھائی ہمارے, ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, اور جو غیر مسلم ہیں بھارت وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, فیلو ہیومن بینگز ہیں, ان کے لیے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. ایک موقع ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ام اراد بہم ربہم رشدا, کیا بتا اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی ہدایت کا بندوبست کرنا ہو, تو ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو غیر مسلم ہیں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ موقع ہے کہ ان کو رجوع ہو جائے, ان کو توجہ ہو جائے کہ اچھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آج سے 1450 سال پہلے کہی ہوئی ہیں, اچھا اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ غور کریں گے, تحقیق کریں گے. یعنی وہ جو میڈیا نے اور شیطان نے جو ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے نو انسانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, اس دیوار میں چھید ہوں گے انشاءاللہ, اس میں دراڑیں پڑیں گی انشاءاللہ, اس میں سوراخ ہوں گے انشاءاللہ, اور نو انشاءاللہ نو انسانی انشاءاللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی اپنی آنکھوں سے, پہچانے گی کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اور یہی آخری رسول ہیں, اور اسلام ہی آخری ہدایت اور آخری رہنمائی ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دے, اور ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق دے, ہمیں ہمارے گناہوں کو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کر ہمیں معاف کر کے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ خطاب جو ہے یہ جمعہ کا ہو گیا, آپ نے گھر میں بیٹھ کے سن لیا, تو اب جو لوگ قرآن اکیڈمی کے قریب رہنے والے ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی. آپ اسے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں اور مختصر خطبہ ہوگا عربی کا اور پھر انشاءاللہ مختصر نماز ہم پڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہمارے خلاف لکھا ہوا ہے, کوئی تکلیف لکھی ہے, وہ آ کر رہے گی, یہ تدابیر ہمیں بچا نہیں سکیں گی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے گا. اب بھی اللہ ہی بچائے گا, اب تک بھی اسی نے بچایا ہے, آئندہ بھی وہی بچائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.